الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الشهيد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قرآن حکیم میں سے سورہ زخرف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. 25ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ وارد ہوئی ہے اور پچھلی گفتگو جو ہم نے مکمل کی تھی کسی درجے میں وہ مشرکین مکہ کے وہ غلط تصورات تھے کہ جس کے تحت ایک طرف تو وہ شرکیہ عقائد اور اعمال میں مبتلا تھے تو دوسری طرف بڑی بھونڈی تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی. اپنے لیے بیٹیاں وہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیوں کا معاملہ رویے کے طور پر یا عقیدے کے طور پر اختیار کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر بدترین انہوں نے شرک کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو الاٹ کرتے ہو, اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو, کس قدر بھونڈی تمہاری روش ہے, بھونڈا تمہارا یہ عقیدہ ہے. آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 سے مشرکین کے ہی اس طرز عمل کا تذکرہ مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. ارشاد ہوا کہ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرا دیا حالانکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں. یعنی جب انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو معاذ اللہ خود ہی ان کا جینڈر یا ان کی جنس تجویز کر دی کہ یہ بیٹیاں ہیں تو یہ عورتیں ہیں, معاذ اللہ, یہ ان کی خود ساختہ روش تھی. فرمایا کہ اشہید خلقہم, کیا تم ان کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے کہ جب اللہ نے ان فرشتوں کو بنایا تو تمہیں پتا ہے یا تم سے پوچھ کر اللہ نے ان کو کوئی مؤنس بنایا تھا؟ ستکتب شہادتہم, ان کا یہ دعویٰ بھی لکھ لیا جائے گا, ویسألون, اور ان سے سوال ہوگا, مراد ہے قیامت کے دن. وقالوا, اور انہوں نے کہا کہ لو شاء الرحمن ما عبدناهم, وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم, فرمایا کہ انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون, بلکہ وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یہ ذکر غالباً پہلے بھی ہوا کہ اور بار بار قرآن حکیم میں تذکر آتا ہے کہ مشرکین تھے یا کفار تھے وہ اپنے غلط عقیدوں یا طرز عمل کو اللہ کی طرح منسوب کرتے تھے. معاذ اللہ, کہتے اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے, اللہ چاہتا تو ہم یہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار نہ دیتے, اللہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یہ ذکر کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا. اسی سے ایک بحث ہمارے یہاں بھی, جس کا اشارہ غالباً میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ بھئی اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم قرآن کھول لیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم نیک بن جائیں گے. بھائی اللہ تو چاہتا ہے, تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے, تم لینا بھی تو چاہو. تم جس طرح کی طلب رکھو گے, جس طرح کی تڑپ رکھو گے, اسی طرح کا معاملہ اللہ تمہارے ساتھ فرما دے گا. مگر ہوتا کیا ہے کہ برائی, غلط کام, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, بندہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا تو میں یہ نہ کرتا. اور یہ بات مجھے یاد آئی, یہ پچھلی دفعہ گفتگو بھی ہوئی تھی غالباً, کہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ مولوی صاحب دعا کیجئے گا صبح میں دکان پر چلا جاؤں, صبح میں کاروبار کر لوں, صبح میں جو ہے وہ کالج چلا جاؤں, صبح میں یونیورسٹی چلا جاؤں. کبھی یہ دعا کراتے, دعا کیجئے گا میں نیک بن جاؤں. تو بھائی اپنے آفس کے لیے دعا کیوں نہیں کراتے؟ اس سے اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں, کاروبار کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور دیگر دنیاوی معاملات کو اپنا کام سمجھتے ہیں, اور جو دین کے تقاضے آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں. حالانکہ معاش کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, کوشش بندے کو کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے, دین نے جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا وہ ہمارا کام ہے. توفیق وہ اللہ ہی دے گا, لیکن بندے میں بھی تو طلب ہو, بندے میں بھی تو تڑپ ہو. اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی اللہ اسے رہنمائی دے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا. اور اس کے برعکس فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، وہ خود ٹیڑھے ہوئے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے جو جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ زمین پر بھیجا، ذمہ دار مخلوق بنا کر زمین پر بھیجا. ہاں تمہیں اختیار دیا امتحان کے طور پر، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکر بنو، اب تم جس طرف چلنا چاہو گے اللہ اسی طرف چلا دے گا. ہاں ایک اور بات بھی غالباً گفتگو میں آئی ہوگی، اور اگر دوبارہ دہرائی جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، اور نہ آ سکے تو بہت قیمتی ہے. ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. مگر جب آپ اور میں اللہ کے دیے اس وجود کو، ان صلاحیتوں کو، ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے. زبان ہے، یہ مثال غالباً آئی ہوگی، زبان اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا چاہا، بول نہ سکے، ایک دو تین مرتبہ کوشش کی، نہیں بول سکے، اتر کر واپس آ گئے. اور بعد میں جب موقع لگا تو کہا کہ آج اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ہم تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، مجھ سے بھی، کسی اور سے، مقرر سے، مدرس سے غلطی ہو سکتی ہے، نماز میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں بھائی، انسان ہے، خطبے میں بھی ہو سکتی ہے، تقریر میں بھی ہو سکتی. وہاں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، آج مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کبھی کبھی آپ دیکھیں اچھا والا جوان آدمی ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں پیر سو گیا میرا، اٹھ ہی نہیں پاتا، گھنٹہ لگ جاتا اس کو، اس کے بعد اٹھ کے جاتا ہے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا مجھے. تو یہ کل اختیار تو اللہ کے پاس ہے. البتہ یہ کر رہا تھا، جب اس زبان کو میں استعمال کرتا ہوں سچ بولنے کے لیے، اجازت تو اللہ ہی دے گا، مگر اس میں اللہ راضی بھی ہوگا مجھ سے. جب اس زبان کو استعمال کرتا ہوں جھوٹ بولنے کے لیے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو چلنے کی اجازت تو اللہ دے گا، لیکن جھوٹ بولا میں نے اپنے اختیار سے تو میں اس کا جواب دے ہوں اللہ کے ہاں. اور اس چلنے پر چلی تو اللہ کے حکم سے زبان، مگر اللہ اس پر راضی نہیں ہے. تو اللہ، جب اللہ ہی کی اجازت سے ہم کچھ کر رہے ہیں، مگر جب ہم خیر کا عمل کریں گے، اللہ کی فرما برداری کا عمل کریں گے، تو اس پر اللہ راضی بھی ہوگا. اس کے برعکس ان صلاحیتوں کو شر کے لیے، گناہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، معصیت اور نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اجازت تو دے گا اللہ، لیکن اس پر اللہ راضی نہیں ہوگا. اور آخری جملہ، اس یہ آخری بات اس زمن میں، یہ اللہ اجازت کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو مجھے امتحان کے لیے بنایا. اگر اللہ روک دے کہ مولا آپ جھوٹ نہ بولیں، تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو امتحان تبھی ہے جب یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہوں، اور پھر ہم خیر کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو اللہ راضی ہوگا. شر کے لیے استعمال کریں گے اجازت تو مل جائے گی، لیکن اللہ اس پر راضی نہیں ہوگا. جیسے کبھی بچہ ضد کرتا ہے نا، پہلے زمانے کی ضد اور ہوتی تھی، آج کی ضد اور ہے. آج سے 30 سال پہلے کی ضد کیا تھی؟ سینما دیکھنے جانا ہے، اور اچھے بھلے گھرانوں سے اجازت نہیں ملتی تھی. اور جب بچہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ زور دیتا تو ماں کیا کہ جا دفع ہو جا، دیکھ لے جاتے. اب وہ کہے اجازت تو مل گئی مجھے، کیا خیال ہے اجازت ہے، دفع ہو جا دیکھ لے. اسی طرح کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خیر کے لیے، نیکی کے لیے، اللہ کی مرضی والے کاموں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت والے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم، ان مشرکین کو ان حرکتوں کا اس کا کوئی ادراک نہیں، علم نہیں. انہم الا یخرصون، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. قیاس آرائی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا قدیم تراجم آپ پڑھیں گے نا، میرے سامنے بھی ایک ترجمہ ہے، تو ترجمہ ہے اٹکل دوڑاتے ہیں.
جس کو ہم کبھی کہتے ہیں تکے لگانا, قیاس آرائی ذرا مناسب لفظ ہے کہ ان کے پاس کوئی یقین علم نہیں, یہ بس تکے لگا کر ان عقیدوں پر جمے ہوئے ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. فرمائے کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جس کو وہ تھامے ہوئے ہوں, مرادے کو دلیل ہے ان کے پاس قطعا نہیں. شرک اور شرکی عقیدے اور شرکی رویے کے لیے بندوں کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے, یہ دو دلائل ہوتے ہیں. عقلی دلیل تو ساتھ بات واضح انسان غور و فکر سے حاصل کرے جس چیز کو, نقل کہتے ہیں دینی تعلیم پر جب ہم بات کریں وہ جو وحی کی تعلیم سے منتقل چلا آیا ہے, وہ وحی کی تعلیم جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, تو نہ عقلی دلیل کوئی ہے شرک کے لیے بندوں کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے. اس نقلی دلیل کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے, پہلے تو کہا تکے لگا رہے دلیل کوئی نہیں, عقلی دلیل بھی نہیں, اب کہا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کہ ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ تھامے ہوئے ہوں جس سے کوئی دلیل پکڑتے ہو, قطعاً کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ بھونڈی, نہ عقلی ہے نہ نقلی دلیل ہے. بھونڈی دلیل ہے تو کیا جس کو پیش کر رہے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتن, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ ہے ان کی بھونڈی دلیل, یہ تم بتوں کی پوجا پاٹھ کر رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہو, کسی کو دیوی کو دیوتاؤں کو پکار رہے ہو, تم سمجھتے ہو بارش وہ دیتا ہے, اولاد وہ دیتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, کام وہ بناتا ہے, یہ تمہارے پاس کہاں سے دلیل آئی؟ دلیل نہ عقل کی کوئی ہے نہ نقل کی کوئی ہے سوائے اس کے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے. آپ قرآن حکیم کا جا بجا بیان دیکھیے, گزشتہ قوموں کی گمراہی کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی, باپ دادا کی اندھی تقلید. بس یہ مشرک کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی اسی طریقے کر رہے ہیں, تو قرآن کہتے ہیں کسی مقام پر باپ دادا اندھے ہوں بہرے ہوں عقل نہ رکھتے ہوں تب بھی, کہتے ہیں ہاں تب بھی, تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا, دلائی سے تمہارا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے. قرآن جیسے سورہ حج میں کہتے ہیں یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر ان بتوں کے سامنے جو چڑھاوے نظرانے تم پیش کر تو مکھی کچھ اچک کر لے جائے تو یہ بےچارے چھڑا بھی نہیں سکتے, اتنے کمزور تمہارے جھوٹے معبود, اتنے کمزور تم خود. ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی اور مطلوب بھی, چاہنے والا جو جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی اتنا کمزور ہے, لیکن پھر بھی باپ دادا کرتے تھے ہم بھی یہ کریں گے. تو یہ ہے تاریخ انسانی میں اقوام کی گمراہی کی بہت بڑی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ کہ باپ دادا کی آنکھیں بند کر کے اندھی پیروی ہو رہی ہے. ہم الحمدللہ مسلمان تھے اور ہمارے باپ دادا کا ہم پر یہ تو احسان ہے کہ ماں کی گود میں ہم تک کلمہ تو پہنچا دی ہے الحمدللہ. البتہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ باپ دادا سے بھی غلطی ہوئی ہے, یہ ہو سکتی ہے, یہ ہوئی ہوگی, اللہ ان پر رحم فرمائے. جو اسلام کی حالت پر گئے ان کے لیے دعا کریں گے, کفر کے اوپر جانے والے کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی. اسلام کی حالت پر کوئی گیا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اس کی تو جنازہ بھی پڑھی جائے, نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی, دعا بھی کی جائے گی, لیکن دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ باپ دادا کے طرز عمل غلط تھا تو بس وہ بات ہم نے نہیں ماننی ان کی, سمپل سی بات یہ. اور آج ہمارے کچھ معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہم جمے ہوئے باپ دادا کی باتوں پر کہ اللہ کی پناہ, مشرک بھی اسی طرح جمے ہوئے تھے, فرق یہ کہ وہ مشرکین تھے, ہمارے ہم بھی مسلمان الحمدللہ, ہمارے باپ دادا بھی مسلمان, لیکن طرز عمل غلط ہے. شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیں, ذرا کوئی کھڑا ہو کر کہے اللہ کے بندو یہ کیا ہم نے ہندوانہ رسومات اختیار کر رکھی ہیں, یہ کیا ہم نے غلط غلط قسم کے دھندے اختیار کر رکھے ہیں, یہ کیا نئی نئی باتیں ہم نے شامل کر دی, تو پہلا جواب آتا ہے تو باپ دادا سے زیادہ جانتا ہے, دو کتابیں پڑھ کے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, باپ دادا کیا گمراہ تھے اندھے بہرے تھے, ہم اپنی روایات کو نہیں چھوڑ سکتے, چاہے روایات اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف جائیں تب بھی نہیں چھوڑیں گے, کہ تب بھی نہیں چھوڑیں گے. تو پھر مشرکین مکہ کے طرز عمل میں اور ہمارے طرز عمل میں کیا فرق ہے؟ طرز عمل کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی بحث نہیں کر رہا, کیا فرق رہ گیا پھر؟ سنت کی تعلیم تو یہ ہے یہ کر لو بس نکاح کے موقع پر, باقی یہ فضول خرچے ہم کرتے ہیں, بے پردگی اور ناچ گانے اور میوزک اور ڈرامہ, پتہ نہیں کتنے کتنے غلط کام کر رہے ہیں. نہیں باپ دادا تو کرتے تھے ہم بھی کریں گے, یہ ہے بگڑا ہوا مسئلہ ہمارے معاشرے کا. قرآن یہ کہتا ہے, سنت یہ کہتی ہے, دین یہ کہتا ہے, اللہ کی تعلیم یہ ہے, پیغمبر کی تعلیم. یعنی باپ دادا یہ کرتے تھے. میت کے موقع کی بدعات کو دیکھ لیں, موٹی موٹی باتیں ہماری شریعت نے بتا دی. انتقال ہوا صبر کرو اور جلد اس کے کفن اور اس کے غسل اور کفن اور پھر جنازے اور تدفین کی فکر کرو. تین دن ہیں, جو لوگ جنازے میں شریک ہو گئے تعزیت کر لیں, نہیں شریک ہو سکے گھر پہ جا کے تعزیت کر لیں, حضرات حضرات سے کر لیں, خواتین خواتین میں کر لیں. باقی لوگوں کو فرما دیے بھائی دیکھو گھر والے ذرا غم کی کیفیت میں, روٹین کی لائف تو نہیں ہے ابھی ان کی, کھانے پینے کی فکر نہیں کر سکیں گے, ان گھر والوں کو کھانا تم پڑوسی رشتے دار پہنچا دیں, ختم. گھر میں 20 لوگ ہوں گے چلے مان لیتے ہیں بڑا گھرانہ ہوگا, 10-15 قریب رشتے دار بھی رکیں گے یہ بھی سمجھ آ جاتی. یہ جو ہم پورے 500 کے قبیلے کو کھانا کھلاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے. نہیں جی مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, لوگ کیا کہیں گے, ایک بریانی کی دیکھ بھی نہیں, یہ کہاں سے آ گیا. اب یہ سمجھاؤ میاں اپنے کام سے کام رکھو, کہاں سے تم سیکھ, کون سے دین کی بات کرو, ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے. بھائی باپ دادا کی یہ والی بات نہیں مانی جا سکتی. اچھا پردے کے مسائل سمجھ میں آ گئے, نامحرم سے پردہ ہے, پردہ دیور سے بھی ایک, بھائی بھابھی کا, بھابھی کا پردہ ہے نا دیور سے, اور داماد کا پردہ یعنی کہ سالی سے بھی بہنوئی کا پردہ ہے, پردہ ہے. اچھا تم اس کو بھی پردہ کرائے گا, میں تھوڑی کرا رہا ہوں, شریعت بتا رہی نامحرم سے پردہ ہوگا, ختم ہوگی بات. تو ہمارے باپ دادا بھائی اللہ ان پر رحم فرمائے, اگر غلطی ہو گئی تو ہم مغفرت کی دعا کر لیں, ختم ہوگی بات. نہیں نہیں یہ تو کہاں سے دین لے کر آ گیا, بھائی میں تھوڑی لے کر آئی, تو محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین کون کا لایا ہوا ہے. تو باپ دادا پھر بھائی اس سے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے, ختم. مجھے سمجھ آ گئی میں تو اس کا پابند ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے تین اشارے کی. اشارے فقط, یہ تفصیل تو بہت ہے, نکاح کے موقع کا معاملہ, میت کے موقع کا معاملہ, پردے کے موقع کا معاملہ, باقی آپ سمجھدار ہیں خود قیاس کر لیجئے. ایک طرف اللہ کا دین ہوتا ہے, اس کی تعلیم ہوتی, ایک طرف ہماری روایات ہوتی, باپ دادا کی باتیں ہوتی. اور عرض کر دوں وہ بھی خطرناک بات ہے, بہنوں کا حصہ نہیں دیتے وراثت میں, بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے وراثت میں. کیوں؟ ہماری روایات ہی نہیں. لعنت ہے تمہاری روایات پر, لعنت ایسی روایات پر جو شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی ہے. اور اچھے بھلے لوگ اس میدان میں فیل ہیں, یہ میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا, آج پھر دوبارہ کر رہا ہوں. اچھے بھلے لوگ دیندار ہیں, نمازی ہیں, پنج وقتہ نمازی, حج عمرے بھی کر رہے ہیں, اس میں جان نکلتی ہے بہن کا حصہ دینے میں. وہ جنہیں شادی کے ٹائم پہ بڑا خرچہ کیا تھا, تمہیں اللہ کی شریعت نے کہا تھا خرچے کرنے کو؟ ہم نے بڑا جہیز دیا تھا, شریعت نے کہا تھا, شریعت سے پوچھا تھا؟ نہیں. تو تمہارا قصور ہے. ریڈ سگنل کراس کرو گے تو چالان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے تو پتا نہیں تھا, تو تمہارا قصور ہے, تمہیں پتا کیوں نہیں تھا؟ کروڑوں تم نے خرچ کی, غلط خرچ کی جہیز کے نام پر. شریعت نے جو حصہ مقرر کیا بہن کا وہ دینا پڑے گا. ہاں بھائی ہے نا جس کو ہم محاورے میں کہتے دم پر پیر رکھنے والی بات, یہ لگتی ہے جا کے دل پر. کتنے لوگوں نے بہنوں کے حصے کھائے ہوئے, بیٹیوں کا حصہ کھایا ہوا ہے. معاف کیجئے گا 95% یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں, حرام ہے یہ بیٹی کا حصہ ہڑپ کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن پڑھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حصے مقرر فرما دیے, والدین کا کیا ہوگا, اولاد کا کیا ہوگا, زوجین کا کیا ہوگا, بہن بھائیوں کا کیا ہوگا. باقی تفسیر علماء سے پوچھنی چاہیے جب کبھی ایسا معاملہ پیش آئے. نساء کی 11 اور 12 میں حصے بتائیں, اور 13 اور 14 میں کہا یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ وراثت کے احکامات بھی اللہ کی حدود ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, حدود کی پاسداری کرے گا جنت ہے اس کے لیے, اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. ان احکامات کے بعد یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اگر ہم نے گڑبڑ کر رکھی ہے تو ادا کرے بھائی, ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ بات سے بات نکلتی, مہر جی لکھ دیجئے 5 لاکھ روپے. کبھی کبھی ہم پوچھتے تیری دینے کی نیت ہے بھائی؟ کہ نہیں لکھوا رہا ہوں. میں کیوں لکھوا رہا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ حق ہے تمہاری ہونے والی بیوی کا اور یہ فرض ہے تمہارے ذمے, دے سکتے ہو؟ نہیں جی میری تو اوقات ہی نہیں, تو لکھوا کیوں رہے ہو؟ لکھو بھی 20,000 روپے فوراً ادا کرو جا کر. ایگزام میں لکھوا دیے 10 لاکھ روپے. میں نے کہا بھائی دو گے؟ کہ نہیں بڑوں نے کہا لکھ دو. میں نے کہا کیا کہا بڑوں نے؟ ہماری روایات ہیں. لانا ہے تمہاری روایات پر بھائی, مر جائے گا تو اللہ کے ہاں. حدیث میں جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اور قیامت کے دن وہ جب پیش ہوگا تو زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا اللہ کے سامنے, زانی کی حیثیت میں, زانی کی حیثیت میں. اور ہم کہتے ہیں باپ دادا بڑے بڑے مہر لکھواتے تھے, لکھ دو بس. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہماری روایات میں نہیں یہ عورت کو مہر دینا. ہم تو معاف کروا لیا. کیسے معاف کروایا؟ ذرا ہاتھ میں دو پھر کہو معاف کرے تو ذرا میں چیک کروں نا. پھر بیٹیوں کا بھی کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں سے بہنوں سے معاف کروا لیا, کہتے نا لوگ. میں کہتا ہوں ہاتھ میں دو 20 لاکھ کا چیک, 15 لاکھ کا چیک اس کے نام کا, بلکہ پے آرڈر ہو زیادہ اچھی بات ہے. اب پھر کہو کہ معاف کرے تو بات ہے. تم ظلم کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, معاف کیجئے گا. اور ہم کہتے ہیں ہماری روایات ہے, تو بھائی دو دو چار کی طرح ایسی روایات پر لعنت, 100 مرتبہ لعنت, کہ جو میرے اور آپ کے اللہ اور میرے اور آپ کے رسول کی تعلیم سے ٹکراتی. اب پڑھیے اس آیت کو. بل قالو, جی ہاں, یہ ہم بہن سے ہی معاف کرواتے, بھائی بھی معاف کرے نا کبھی. بھائی ہمارے بزرگ پوچھ رہے ہیں اگر بہن معاف کر دے تو ذرا بھائی سے بھی معاف کروائیں کبھی, پھر پتا چلے گا. یہ نہیں ہوتی, یعنی معاف کرنے سے معافی ہو سکتی ہے, مگر ہم جو بر صغیر والے مسلمان ہیں نا, ناراض نہ ہوئیے گا. یہ جو ہماری مردانہ سوچ والی کھوپڑیاں ہیں, ان میں تصور یہ کہ معاف ہو گیا ہے, اور وہ بیچاری عورت دبی رہتی ہے, وہ پسی رہتی ہے, اس کو پتا میں نے جانا کدھر ہے. حکومت نے تو کوئی سپورٹ کرنی نہیں, اور نہ مسلمانوں کا ایمان اتنا اچھا ہے کہ کوئی بیچاری پریشان عورت ہے تو اس کو کوئی سہارا مل جائے گا. وہ بیچاری تو گزارا ہی کرتی ہے بھائی. تو مرد مرد بنے اور اپنی ذمہ داری پوری کریں, بلکہ مرد مرد بنے. اگر اس سے طے کیا ہے 50,000 روپے, اور اللہ کا شکر ہے اس کے پاس, ویسے تو پوری زندگی کفالت کرے گا, مہر کی بات کر رہا ہوں, زیادہ بھی دے دے, قرآن بھی کہتا ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھائی ہمارے ہاں یہ جبرن والا تصور ہے, اور تصور یہی ہمارے معروف اکثر و بیشتر, اس سے ہم کہتے ہیں معاف کرانے کا تصور نہ رکھیں, جس کا جو بنتا ہے وہ ادا کریں. اور الحمدللہ میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں, والد کا انتقال ہوا, 3 دن بھی نہیں, سوئم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں, ہمارا لفظ ہے شریعت کا نہیں, 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے, اور سب سے بڑے بھائی نے ساری جائیدادیں, سارا کیش تقسیم کر کے سب کے حوالے کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ اسی شہر کی مثالیں اور اسی صدی کی مثالیں. الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ دین اینڈ دیر وہ معاملہ پورا انہوں نے چکایا ہے. میں عرض کر رہا تھا ان مثالوں کے بعد, اب یہ دوبارہ سنیے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ, بلکہ وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِ مُحْتَدُونَ, اور ہم تو بس ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اس آیت کو ان مثالوں کے بعد اپنے اس ماحول میں سنیں, سوچیں, ترجمہ دیکھیں, غور کریں, تو یہ آج ہم پر اپلائی ہو رہی ہے. رہے ہمارے والدین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے فور فادرز, ہمارے آبا اجداد, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دعا کر سکتے ہیں. دیکھیے قرآن نے 2 مرتبہ ایک آیت پیش کی ہے, سورہ البقرہ میں آیت نمبر 134 بھی ہے اور 141 بھی ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وہ ایک امت تھی گزر چکی, وہ ایک امت تھی گزر چکی, اس کے لیے اس کے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا, تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا, اور ان تم میں اور آپ شامل ہیں. اور ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے, ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی تعلیم موجود ہے, ہمارے سامنے اللہ کے دین کی تعلیمات آ رہی ہیں. تب میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی میرے سامنے آ رہی ہے, مجھے اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر والدین باپ دادا اسی پر عمل کرتے رہے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, نور علی نور, اور اس سے کوئی کمی رہ گئی, نہیں پتا چلا, ہو سکتا ہے بات واضح نہ ہو سکی, ہو سکتا ہے یہ کوتاہی ہو گئی اور چلے گئے, میں دعا کروں گی حق میں, استغفار کروں, مگر ان کی غلط بات کو میں اون نہیں کر سکتا, ان کے غلط طرز عمل کو, کیونکہ وہ میرے باپ دادا تھے, یہ کہہ کر میں عمل نہیں کر سکتا, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے 2 رکوع میں, واتبع سبیل من اناب الی, پیروی کرنا اس کے راستے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف رجوع کیا, میری طرف توجہ کی. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں بھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا ماحول جہاں مجھے اور آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے, ایسا ماحول جہاں مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کا موقع ملے, یہ باتیں کانوں میں پڑتی رہیں, یہ باتیں عمل میں دکھائی دے رہی ہوں, اس ماحول میں ہوں گے تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایک تذکیر ہے, یاد دہانی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, اس کا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ذکر آپ کے سامنے میرے سامنے آ جائے, اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کا مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یا موضوع موت کا معاملہ ہے. بس اس پہ کچھ یاد دہانی کرانی مجھے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ کا قرآن مختلف پیرایوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. تین دفعہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا اور رہے گی باقی ذات اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر محفوظ کیوں نہ ہو. ہر ایک گیا ہے دنیا سے, کوئی بچا نہیں. نیکی اور تقویٰ کے مینار انبیاء اور رسول علیہم السلام وہ بھی دنیا سے چلے گئے. کرسی اختیار اقتدار رکھنے والا فرعون, جس کے پیرامڈز اہرام مصر آج بھی موجود ہیں اور اس کی لاش بھی موجود ہے, اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا تھا. ڈھیروں خزانے والا قارون, جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے مشکل تھا, اس کو بھی قرآن کہتا ہے فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. سرداری رکھنے والے ابو جہل ابو جہل الہب جیسے لوگوں کو عبرت بنا دیا گیا. سو کالڈ دنیا کے اندر ریسنٹ پاس میں یہ سپر پاور ہے اور یہ سپر پاور کا صدر ہے, وہ بھی زمین سے چلے گئے. اللہ کی زمین پر بندوں کو سمیٹنے کے لیے جگہ کی کمی نہیں. پیچھے قبرستان ہے اور بن جائیں گے قبرستان. جو بنے ہوئے ہیں اہل علم کی رائے کے مطابق, کہیں مسئلہ پیش آئے گا تو قدیم قبروں کے اوپر نئی قبریں بنا دی جائیں گی, وہ ایک علمی بحث اپنی جگہ پر ہے. اللہ کی زمین پر بندوں کو سمیٹنے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے. تو علم اور تقویٰ والے بھی چلے گئے, اختیار اقتدار والے بھی چلے گئے, مال و دولت والے بھی چلے گئے, سرداریاں رکھنے والے بھی چلے گئے, بڑے بڑے سائنسدان بھی چلے گئے, بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سرجنز بھی چلے گئے. مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے, حالانکہ اس قبرستان میں چلے جائیں جو آپ کے اس ہمارے محلے میں ہے یا کہیں اور, وہاں جہاں بڑوں کی قبریں آپ کو نظر آتی ہیں بچوں کی قبریں بھی دکھائی دیتی ہیں. ہم نے بچوں کے جنازے پڑھے ہوں گے, مجھے تو پڑھانے کے موقع ملے ہیں. ایک بچہ ایک دو سانس لے انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھایا. تین دن کا ایک بچہ اس کا پڑھایا, ڈیڑھ برس کے ہمارے خاندان کی ایک بچی اس کا پڑھایا, 21 برس کے نوجوان کا بھی پڑھایا. کیا شیورٹی ہے میری اور آپ؟ بہت بڑا سوال, سوالات آج بہت ہیں, آرمی چیف کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں, زرداری کے بارے میں, الیکشن کمیشن کے بارے میں, سپریم کورٹ کے بارے میں, اگلے الیکشن کے بارے میں, فلاں چینل کے بارے میں, فلاں اینکر کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں. لیکن میرا اور آپ کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ میں اور آپ بھرنے کو تیار ہیں؟ ابھی 1:45 بج رہے ہیں کراچی میں, اس وقت میری اور آپ کی آج ہے, میں اور آپ جانے کو تیار ہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جب آ جائے گی اجل اللہ اس کو مؤخر نہیں فرمائے گا, اللہ اس میں تاخیر نہیں کرے گا, اللہ اس میں ڈیلے نہیں کرے. کیا میں اور آپ بننے کو تیار ہیں؟ کیسے آئے گی موت یا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, سورہ قاف میں 26 پارے میں. آ گئی موت کی سختی, آ جائے گی موت کی سختی اور بے ہوشی حق کے ساتھ, یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. سورہ قیامہ میں ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق, ہرگز نہیں, تمہارا یہ آخرت کا انکار کرنا یہ روش غلط ہے. ہوگا کیا؟ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی, نکلنے کا وقت آئے گا اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ اس کو بچا لے, کوئی ٹوٹکا, کوئی جنتر منتر جھاڑ پھونک کوئی بچا لے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور جانے والا سمجھ جائے گا فراق ہے, باپ کھڑا رہ جائے گا, ماں کھڑی رہ جائے گی, بیوی بچے بھی کھڑے رہ جائیں گے, دوست یار بھی کھڑے رہ جائیں گے, ڈاکٹر بھی یہی رہ جائے گا, نرس یا اور بھی جو اسٹاف ہے وہ بھی کھڑے رہ جائیں گے. والتفت الساق بالساق, اب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیں. یہ شدید ترین سختی کا بیان عربی اسلوب میں, الى ربك يوم اذن المساق, اس دن تجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام, بخاری کی روایت, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں, یقین الموت کی سختی ہے, یقین الموت کی سختی ہے, یقین الموت کی سختی ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. مجھے اور آپ کو کبھی رونا آتا ہے؟ اور صرف فرمایا نہیں رسول اللہ علیہ السلام نے, اور قرآن نے صرف ذکر ہی نہیں کیا کہ آگے موت کی آ جائے گی, موت کی سختی. اللہ کے رسول دعا فرماتے, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. وہ اللہ کے پیغمبر جو امام الانبیاء و خاتم الانبیاء و رحمت للعالمین, جن کے لیے آتینا کل کوثر و رفعنا لک ذکرک کا اعلان, جن کے لیے مقام محمود کا اعلان, جن کے لیے شفاعت کبریٰ کا اعلان, جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا, اور بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ علیہ السلام, اور وہ دعا کر رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. یاد ہے ہمیں ہماری موت, ہر جانے والا, جی ہر جانے والا مجھے اور آپ کو کہہ کے جا رہا ہے, اور پیچھے ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے انتقال کی خبر سن کر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جملے میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے, تو چلا گیا, ہم بھی مرنے والے, ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دعا پڑھتے جنازے کی, اللہم اغفر لحینا, پھر ہے ومیتنا, اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما, پہلے اپنی فکر ہے, ومیتنا, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے, دعا تو مرحومین کے لیے پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتی ہے, عبرت کے لیے جانا چاہیے, کوئی قبرستان, کوئی قبر. اور السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والے تم بس سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, یہ دعا ہے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے, پہلے اپنی فکر ہے, ولکم, اور تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم جا چکے ہو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. بھائی میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موت, مسلمان بھی مانتا ہے, کافر بھی مانتا ہے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہو, وہ بھی موت کو مانتا ہے, دیکھ رہے روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے, اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے. تو کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے؟ کیا ہم جانے کو تیار ہیں؟ سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی, ابھی میری آج ہے, میں اور آپ جانے کو تیار, آپ کے میرے تیار نہ ہونے سے کیا رک جائے گی موت؟ آپ کے میرے نہ چاہنے سے کیا رک جائے گی؟ آپ کا میرا, آپ اور میرا اسرائیل علیہ السلام کا آنا پسند نہ کرنا اس سے رک جائے گی؟ آئے گی بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تمہیں سے ہر کوئی یہ دیکھو اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اصل کل تو آخرت ہے, لیکن میری قیامت تو ابھی برپا ہو جائے گی اگر میری موت آ گئی. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ بھی کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب واقف ہے. اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرمائے, موت کی سختیوں سے بچائے, اور راحت والی موت بھی عطا فرمائے. اور مہلت ہے بھائی, چاہے ہم میں سے کوئی 10 سال کا ہے یا 70 سال کا ہے, ابھی ابھی کبھی بھی آ سکتی ہے. مجھے تو فوراً آج, آج کل نہیں, آج ابھی مجھے تیاری کرنی ہے, تیار رہنا چاہیے. اللہ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی, ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.